Ayet 59. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ. ان سے کہیے کہ تم نے کبھی غور کیا. انداز دیکھیے اس صورت میں بار بار آ رہا ہے تمہارا, اور اس سے واقعی انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میرے ہی سے بات کی جا رہی ہے. ایسے لوگ جو شرک کرتے تھے, اور مکہ والوں کا شرک جو تھا وہ خاص طور پہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ چھوڑ دینا, اور کسی کو اس طرح حرام قرار دینا کہ اس سے 10 بچے ہو گئے. یہ وہی بات ہے جو ہم پیچھے سورت مائدہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں, سورت الانعام میں بھی بات ہوئی. تو کھانے پینے اور جانوروں کے معاملے میں اپنی مرضی کی باتوں کو دین بنانے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ. ان سے کہیے کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو نازل کیا, مِن رِزْقٍ, رزق میں سے, یعنی جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے, فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا, تم اس میں سے کسی کو خود ہی حرام کہہ دیتے اور کسی کو حلال کہہ دیتے ہو. قُلْ أَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ, ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ نہیں. تو پھر ام علی اللہ تفترون, یا پھر تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. سورۃ الانعام میں ان چیزوں کی تفصیل گزر گئی کہ جن کو لوگ اپنی مرضی سے حرام یا حلال قرار دیتے تھے. سورۃ مائدہ میں بھی ہم نے مشرکین مکہ کی خود ساختہ شریعت کا تذکرہ پڑھا. یہاں وہی بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے, جس کا خلاصہ کیا ہے کہ حرام اور حلال کے معاملے میں اللہ کے حکموں پہ بن جاؤ. میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ حرام کو حلال یا حلال کو حرام کریں. اب دیکھیے, اگر اللہ نے سور کو حرام قرار دیا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ کو سور سے نفرت ہے اور بکری سے بڑا پیار ہے, بلکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. جس طرح سے ہم کبھی حرام کو حلال نہیں کر سکتے, اسی طرح حلال کو بھی حرام نہیں کرنا چاہیے. میں جب بھی اس موضوع کی آیت پڑھوں تو میرے ذہن میں کچھ ساتھی آ جاتے ہیں ایسے, یہ چیز میں بالکل نہیں کھاتی, یہ تو میں کھا ہی نہیں سکتی. نہ کھائیں, لیکن اس کو حرام نہ قرار دیں, ٹھیک ہے؟ چاہے چکھنے کے لیے, چاہے کسی کا دل رکھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے حکموں پہ رہو, اور یاد رکھیے صرف کھانے اور پینے میں حرام نہیں ہوتا حلال, بلکہ جینے میں اور خوشیوں میں. تین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, وہ روایت آپ نے سنی بھی ہے. ایک نے کہا کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں اور ساری رات عبادت کروں گا. دوسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا, بیوی بچوں میں پڑھ کے دین چھٹ جاتا ہے. اور تیسرے نے روزے کی بات کی. تو جب اللہ کے نبی تک یہ بات گئی تو آپ نے ان کو منع کیا کہ میں یہ سب کام کرتا ہوں اور اللہ کو بھی یاد کرتا ہوں, جس نے میری دین, میری عبادت کو کم سمجھا اس نے زیادتی کی. تو میں اور آپ کہہ لیں, آپ کہیں گے نہ تو ہم نے صاحبہ کو حلال کیا نہ ہم کو کیا. ہم کیا کرتے ہیں, دین کے نام پہ بعض دفعہ ریجٹ ہو جاتے ہیں. دین کے نام پہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. نمبر ایک, قرآن 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 نالے قرآن کے ساتھ ہی قرآن کی کلاسیں, اب دوسروں سے دل میں بودھ آنے لگتا ہے. کبھی بھی نہ ایسا کریں. دیکھیے, ڈاکٹرز اگر مریضوں سے دور ہٹ جائیں گے تو پھر ان کا علاج کون کرے گا؟ کرنا کیا ہے, بیلنس رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصروف انسان تھے, کبھی آپ ان کی بیویوں کو یہ شکوہ کرتے ہوئے نہیں پائیں گے کہ آپ ہمیں وقت نہیں دیتے, آپ ہمارا حال نہیں پوچھتے. خود کو دن بدن آرگنائز کرتے جائیں, آپ اپنے رشتہ داروں کو ملنے کا وقت رکھیں. اگر وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں ضرور ملیے. آپ ان کو دعوتیں پکائیں, ضروری نہیں 10 کھانے پکائیں, دال چاول پکا لیں. گھر میں کوئی آپ کے آتا ہے, کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ 6 چیزیں بنا کے ان کو کہیں آ جائیں. آؤ بھائی, بلکہ چلو تم بھی بیٹھو میں بھی بیٹھتا ہوں, چائے پی لیتے ہیں. تکلفات کو اگر ہم زندگی سے نکال دیں اور بیلنس رویہ رکھیں, ویک ڈیز ویکینڈ, اور آپ کے پاس تو ماشاء اللہ اتنا لمبا ٹائم ہوتا ہے. جو ویکینڈ پہ یعنی اس کلاس کے بعد کچھ نہیں کرتے, تو تھرسڈے سے سنڈے تک کیا ہوتا ہے؟ کل میں کسی سے کہہ رہی تھی جو میرے پاس تھی, میں نے کہا سنڈے کی شام تو میری بس ہو جاتی ہے. حالانکہ الحمدللہ پورا ویکینڈ بزی رہا ہے, کلاسز ہے وہ سب کچھ چلتا ہے, لیکن اس کلاس کی وہ جس کو کہتے ہیں نا طلب, اور وہ اداس ہو کے مس کر کے ہمت ختم ہو جاتی ہے کہ سنڈے کو دل کرتا ہے کب صبح, اور صبح جا کے پہنچے تو کریونگ ہونے لگتی ہے نا. تو ہر چیز کو بیلنس رکھے, کھانے میں پینے میں. بیلنس کا مراد گناہوں میں شرکت کی بات نہیں کر رہی, یعنی اللہ سے حکمت مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو لے, لیکن اس کلاس کے وقت کو اس کلاس کے ساتھ اور اپنے وقت سے جوڑے. نہ کہ کلاس تو ہے یہ 4 گھنٹے کی, ہفتے میں 4 دن کی, اور آپ کی پوری زندگی پہ پھیلی ہوئی ہے. خاندان سارے کو پتہ چل گیا, رشتہ دار سارے پریشان ہیں, اور کرنا کرانا پھر کچھ نہیں, لیکن شور مچانا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو ہمیشہ بیلنس رکھیں. آپ فیل کریں گے جب آپ بیلنس رکھتے ہیں تو اس کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے, آپ اس کام میں خوش رہتے ہیں. جو کام آپ کرتے ہیں اور اس وقت وہی کام کریں, خوش رہیں گے آپ. اور کر کچھ رہے ہیں اور سوچ کچھ اور رہے ہیں تو خوش نہیں رہیں گے. बहरहाल आगे आप देखिए, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह पे झूठ बांधते हैं, तो कभी भी अल्लाह का नाम लेके कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जो फिर लोगों को अल्लाह के दीन से दूर कर दे। आयत 60, वमा ज़न्नुल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िबा यौमल क़ियामा, और जो लोग अल्लाह से झूठी बातें मनसूब करते हैं क़यामत के बारे में, इनका क्या गुमान है, यानी उनका क्या ख्याल है कि उस दिन उस जुर्म के बदले में उनको क्या सज़ा दी जाएगी। देखिए आज एक सीट बेल्ट भी अगर हम खुली छोड़ते हैं तो पुलिस मैन के आते ही हमें पता चल जाता है ना टिकट मिलेगा। अगर आपने रोड पे ट्रैफिक में अपने आप को ओवर स्पीड कर लिया तो फिक्र होती है ना कि आप अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा। यही है यहाँ, करो मस्तियाँ, अपनी मौजें करो, अपने मर्जी के काम करो, तो क़यामत के दिन तुम्हारे साथ होने क्या वाला है सोचो। ये भी सोल सर्चिंग क्वेश्चन है। तो इन्ना अल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, और यकीनन अल्लाह तो इंसानों के हक में बहुत फजल वाला है। वलाकिन अक्सरहुम ला यशकुरून, लेकिन इनकी अक्सरियत शुक्रगुजार नहीं है। यहाँ अल्लाह के फजल की बात क्यों हुई कि लोग अल्लाह के बारे में इतनी नाफरमानियाँ करते हैं, फिर भी अल्लाह उनको दुनिया में भी खिलाता पिलाता है और आखरत में भी। फिर आप देखिए पीछे कुरान को फजल कहा गया था, हाँ यहाँ फजल वाली बात आ गई कि अल्लाह ने ये किताब नाजिल कर कर लोगों पर अपनी रहमत की है, लेकिन अक्सर लोग इसकी कदर नहीं करते। इसके बाद आयत नंबर 61 से 70 में एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बुनियाद बनाकर तौहीद की कुछ चीज़ें सिखाई गईं, और उसी के अंदर पे विलायत का तसव्वुर भी आएगा। आयत 61, अच्छा थोड़ी मुश्किल आयत है तर्जमे के अतबार से, इसलिए थोड़े थोड़े टुकड़ों पे फोकस कीजिएगा। वमा तकूनु फी शानिन, और ए नबी, यानी अल्लाह अपने नबी को इनडायरेक्टली मुखातिब करते हैं कि नहीं होते आप किसी भी कैफियत में, यहाँ पे कॉमा लगा लें, मुराद कहे कि आपकी हर हालत जब भी होती है तो हम उसको जानते हैं। वमा तत्लु मिन्हु मिन कुरआनिन, और नहीं पढ़ रहे होते आप कुरआन में से कुछ, और तीसरी कैफियत मुसलमानों की है, वला तअमलून मिन अमलिन, और ए मुसलमानों तुम नहीं कर रहे होते कोई भी अच्छा अमल। मुराद क्या है कि हर वक्त जब नबी की क्या कैफियत है, नबी कुरान पढ़ा रहा होता है जब अपने लोगों को, और मुसलमानों जो तुम काम करते हो इन तमाम वक्तों में, इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा इस तुफी दू नफी, मगर ये कि हम तुम्हारे पास मौजूद होते हैं जब तुम इसमें मसरूफ होते हो। बात समझ आई, अल्लाह के मौजूद होने का एहसास है। अल्लाह सुबहान ताला यहाँ ये बता रहे हैं कि इस दीन के काम के रास्ते में जो भी मुश्किल आती है, ए नबी हमें इसकी खूब खबर है, क्योंकि आप देखिए कि ये 10 साल से मक्का में इस्लाम की जो कोशिशें चल रही थी, या 12 साल हो गए, कोई खातर ख्वाह नतायज नहीं निकल रहे, मुखालफतें बढ़ती जा रही हैं, अब दुश्मनियों पे आ गए। तो अल्लाह के नबी और आपके सहाबा को बहुत सारे काम इकट्ठे करने पड़ रहे थे मक्का में। क्या काम थे मक्का में? नंबर एक, मुसलसल मुखालफत बर्दाश्त कर रहे थे, फिर हक पे डटना और उसकी कीमत पे कोड़े खाना, फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह के नबी को अनथक काम करना पड़ता था और नतीजा कुछ भी नहीं, सिफर। उस बंदे के लिए काम करना बहुत आसान होता है जिस काइंड ऑफ द डे रिजल्ट मिल जाए, रिपोर्ट कार्ड हाथ में आ जाए, आपका ए ग्रेड आ गया, आपके स्टार्स लग गए, 10 स्टार हो गए, 20 हो गए। लेकिन जब दीन के काम करने में ऐसी कोई रिवायत ना मिल रही हो कि जिससे लगे कि वे पता नहीं अल्लाह भी खुश है कि नहीं, तो इंसान थकने लगते हैं। अल्लाह इस आयत में खुशखबरी देते हैं कि तुम फिक्र क्यों करते हो, हम हैं ना देखने वाले, तुम लोगों के लिए थोड़ी कर रहे हो, हम जानते हैं आप कुरान पढ़ाते हैं जो सो किताब के दिल की कैफियत है, और इनकी झुटलाने के वक्त जो आपकी तकलीफ दिल की होती है, और मुसलमान जो कुछ भी करते हैं हम हर चीज़ को देख रहे हैं। इस तुफीदू नफी, जब तुम इसको शुरू करते हो, इसके अंदर होते हो, एक अजीब खूबसूरत सी खुशी इस अंदाज में। आप देखिए कि आयत का शुरू जो है ना, वाहिद का सीगा है ना, नबी को कतकूनू फिर तत्लू, लेकिन आखिरी हिस्से में तामलून जमा का आ गया, तो पता क्या चला कि मुसलमान जिस हाल में भी होता उसको अल्लाह के दीन को फैलाने के रास्ते में कोई मुश्किल भी आती है, कोई दिल दिखाता है, कोई बात कर देता है, कोई नुकसान देता है, फिक्र ना करो, अल्लाह उसका बेहतरीन बदला देगा। खुशखबरियां अल्लाह के नबी के लिए हैं कि आप कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, हम आपको ऊपर से देख रहे होते हैं, ये नहीं आते सुनने तो ना आए, आपकी आवाज़ ये ना सुने, हम सुन रहे होते हैं, اور مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ دیکھو تم لوگ جو بھی بھلائیاں کر رہے ہو، جو آج اسلام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہو، قربانیاں دے رہے ہو، ہم ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں اور تمہارے ایک ایک عمل کے گواہ اور قدردان ہیں، ہم اپنے بندوں سے دور نہیں ہیں۔ حقیقت ایک انسان کا اگر عقیدہ یہ بن جائے تو اس کے دل کے اندر سے نفاق جڑوں کی طرح سے نکل جائے، اندر سے روٹس بھی نکل جائیں کہ جب میرا رب ہر کام کو دیکھ رہا ہے تو میں کیا نہ کروں۔ ہم کب تھکتے ہیں دین کے کام سے؟ جب مخالفت ہوتی ہے، جب دوسرے ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ دین نہ بھی چھوڑے نا تو ہم اخلاق چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، لکھیں یہ بات، دین پر مسلسل جمے رہنا، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے کوئی بھی ہیں جن کو آپ قرآن کی دین کی دعوت دیتے ہیں، نمبر ایک وہ آپ سے بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، کچھ بھی آپ نے جو نہیں کرنا نا وہ یہ ہے کہ اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آپ ان سے ون سائیڈڈ پیار کریں، وہ آپ کو نہیں ملتے آپ ان سے ملیں، وہ آپ سے بات نہیں کرتے آپ ان سے کریں، آپ فیل کریں گے کہ آپ کا اخلاق ان کو واپس لے کر آئے گا۔ محبت فاتح عالم، علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ محبت دنیا کو فتح کر لیتی ہے، لیکن ہم اپنی غلط باتوں اور چگلیوں اور اس طرح کی باتوں سے بعض دفعہ دوسروں کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ سے اجر لینا ہے اس کو تو اجر ہی ملے گا نا۔ دیکھیے کوئی بندہ آپ کو خوش کرتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، یہ تو ختم ہو گیا معاملہ۔ ایک بندہ آپ کو دکھ دیتا ہے، آپ اس پہ خوش ہو جائیں، یہ معاملہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ پڑ گیا کہ آپ اس تکلیف پہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب آپ دین سے جڑ جاتے ہیں نا، مثلاً کب جڑیں گے آپ خیر سے دین سے؟ قرآن کا کورس پورا ہونے کے بعد نا، پھر ہی قرآن والے بنتے ہیں۔ آپ ہو چکے ہیں، جڑ چکے ہیں۔ جس دن آپ کی نسبت اللہ کے قرآن کے سیکھنے سکھانے سے لگتی ہے، سارے مسلمان قرآن والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی ایک بڑی پیاری روایت یاد آ گئی، آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے اہل و عیال میں سے کچھ لوگ ہیں۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی، اللہ نہ کسی کو اللہ نے پیدا کیا نہ کیا، قل هو اللہ احد، سوچ لیں تو دنیا میں اللہ کی فیملی کون لوگ ہیں؟ تو کہا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے، وخاصۃ اللہ، اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے خاصۃ اللہ میں قرآن سیکھنے سکھانے والوں کو لیا۔ بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تمہارے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو جب عرشوں سے یہ میسیجز آ رہے ہیں کہ قرآن سے جڑنے والا بندہ وہ ہوتا ہے جو قرآن کے پیغام کو بھی سمجھے، تو پھر اس کا اخلاق اعلیٰ ہو، پھر وہ لوگوں کو قرآن سے دکھتا ہے تو اس کا ہر عمل لوگوں کو دکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات ہمارے دلوں میں جماتے ہیں کہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں غائب ہوتی آپ کے رب سے زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز، اور نہ آسمانوں میں، بلکہ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ تو اس سے کم تر کوئی چیز اور نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ اس آیت کو سوچیے ذرا، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اللہ تو تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری نیتوں کی حفاظت کرتا ہے، تمہارے ایک ایک ذرے کی حفاظت کرتا ہے، تمہارے نیکیوں کے چھوٹے چھوٹے بیج لگا رہے ہو، کل جنت میں اس کے بڑے بڑے باغ ملیں گے۔ تم جو کرتے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو، تمہیں لوگوں سے تو نہیں ملنا، تو اللہ تسلیاں دے رہے ہیں۔ اور آپ سوچئے، جب اللہ کے نبی پر یہ آیتیں اترتی ہوں گی تو کیا دل کی حالت ہوگی؟ ہم نے تو ابھی دین پہ وہ تکلیفیں نہ سہی، نہ ہمارے رستوں میں آئیں، نہ ہمارے وہ ایمان ہے، اور اللہ ہم پہ نہ ڈالے وہ مشکلیں کہ جو پہلوں پر ڈلی۔ کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اختانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو پہلوں پہ ڈالے۔ تو اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، تو پھر آپ لوگوں کی باتوں سے نہ چھوڑتے ہیں اور نہ لوگوں کی تعریفوں سے اس کو کرتے ہیں، پھر آپ ولی بنتے ہیں۔ کیسے؟ آیت 62، الَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ کون ہوتے ہیں ولی اللہ؟ آیت 63، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوں اور تقوی کی روش اختیار کریں۔ کیا ملے گا ان کو؟ آیت 46، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ان کے لیے تو دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی۔ اللہم اجعلنا منہم، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور تیرے رب کی باتیں بدلی نہیں جاتی. ذالک هو الفوز العظیم, یہی ہے بہت بڑی کامیابی. دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ولی اللہ کی تعریف بھی بتا دی اور اس کے بارے میں صحیح کانسیپٹ بتا دیا. لفظ دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پہ اولیاء کا لفظ استعمال کیا, اعلیٰ, جو کہ سورۃ یونس کی ایک خاص صفت ہے. خبردار, جان لو, آگاہ ہو جاؤ, بے شک اللہ کے ولی, اولیاء. اب اولیاء اللہ کے نام پر ہمارے ہاں کیا تصور ہے عموماً؟ بہت مسکنسیپشنز ہیں. چند مسکنسیپشن سن لیجئے جو ہمارے ذہنوں میں, پھر ان کے بارے میں صحیح کانسیپٹ بھی دیکھیں گے اور قرآن ہمارے سامنے ہے. پہلی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں ولی اللہ کے بارے میں تصور آتا ہے کہ جس کو اللہ بنا دے ولی اللہ, وہی ولی اللہ, یہ جی پہنچے ہوئے ہیں. جس طرح نبوت کے بارے میں ہمارا ایمان ہے, اور آف کورس یہ سچ ہے کہ نبوت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ایسی چیزیں جو اللہ کی طرف سے ملے نا, اس کو وہبی کہتے ہیں, وہاب, اللہ تعالیٰ کا نام بھی الوہاب. تو جس طرح نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے, اس کو کمایا نہیں جا سکتا. یعنی میں اور آپ پوری کوشش بھی کر لیں نا, تو ہم کبھی بھی نبی نہیں بن سکتے. اور اگر آج کو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے نبی بنا, تو یہ حد سے بڑی بھی دعا ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جس طرح نبوت وحبی ہے, اسی طرح ولایت بھی وحبی ہے, حالانکہ یہ غلط ہے. ایک چیز ہوتی ہے وحبی, اللہ بس دے دے, گاڈ گفٹڈ کہہ لیں انگلش میں. دوسرا اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کسبی, کسب سے کمانا. ٹھیک ہے, تو ولایت کے بارے میں یہ تصور کہ چند لوگ ہیں, مخصوص لوگ ہیں, اور ان کے ساتھ ہم نے کچھ کرامتیں رکھی ہوتی ہیں. ولی اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو پانی پہ چل سکتے ہیں, جن کے گلے میں موتیوں کی مالائیں ہوتی ہیں, اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہتے ہیں, جن کے پاس بن موسم کے پھل ہوتے ہیں, اور جو بیٹھ کے لوگوں کو بھی بٹھا کے باتیں کر کر کے رلاتے ہیں اور ہنستے ہیں اور اس قسم کی باتیں اور کہانیاں کرتے ہیں. تو یہ درست طریقہ نہیں. اگر آپ ابو بکر صدیق کا سوچیے, نبی کو پیچھے کر دیں, کیونکہ نبی تو نبوت تھی نا, نبوت کے بعد سب سے پہلا بشر کون ہے امت کا؟ صدیق. خیر و بشر کا نام آتا ہے امت میں سے, وہ ابو بکر ہیں, عمر, علی, عثمان. آپ نے جتنی کو سیرت پڑھی اور ماشاء اللہ واقعہ صحابہ کے پڑھے, آپ کے ذہن میں نشرہ مبشرہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ مالا ڈال کے, جبے ڈال کے, چوغے ڈال کے, درگاہوں پہ بیٹھے کوئی بھنگ پیتے ہوئے دکھتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ غلط کانسیپٹ ہے. وہ تو کبھی ہمیں بدر میں دکھتے ہیں, تو کبھی احد میں دکھتے ہیں. 13 سال اسلام پھیلاتے رہے, ماریں کھاتے رہے, لوگوں کو آزاد کرتے رہے, اسلام کے راستے بناتے رہے, اور مدینہ میں آ کے ان راستوں پہ چلتے رہے. ہجرتیں کرتے دیکھے ہم نے ولی اللہ, قربانیاں دیتے دیکھے ہم نے ولی اللہ, ہم نے صحابہ میں سے کسی کو ایسا نہیں پایا. ایک تیسری مسکنسیپشن ہمارے ذہن میں ولی اللہ کے تصور کے ساتھ کیا ہے, کہ ولی اللہ کا اللہ کے اوپر اتنا ہولڈ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی بات کو بدلتا نہیں ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک قسم کی اتھارٹی رکھتے ہیں. یہ سب درست نہیں ہے. سمجھ لیجئے, نمبر ایک, ولی اللہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے. ہر ایک ولی اللہ بن سکتا ہے. نبوت کا دروازہ بند ہے, ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے. آپ اور میں کوئی بھی کوشش کر کے ولی اللہ بن سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جو رہ گئی کرامتیں اور کشف اور یہ ساری کہانیاں, اللہ جس کو دینا چاہے. بعض دفعہ کافر کے ہاتھوں سے کشف ہو جاتے ہیں, کافروں کے ہاتھوں سے کئی کرامتیں ہو جاتی ہیں, اور بعض دفعہ نیک عام لوگوں سے بھی نہیں ہوتی. تو قرآن نے تو یہاں اتنی بات کہہ دی کہ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہم دیکھیں گے 4 یا 5 طریقے ولی اللہ بننے کے. ہم ولی اللہ بننا چاہتے ہیں نا. پیچھے بھی آپ نے سنا, اور وہ آیت بھی بڑی خوبصورت ہے, سورہ بقرہ کی آیت 257, کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الى النور, وہ اندھیروں سے روشنیوں میں نکالتا ہے. یہ ہے اصل ولایت. اللہ جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے جس کو ولی بنانا ہوتا ہے. اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. چلتے چلتے پھر بندے کا مقام کیا ہوتا ہے, جس کو حدیث جبرائیل میں انت عبد اللہ کا انک تراہ, کہ تم اللہ کی ایسے ہی عبادت کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو. فائن لم تکن تراہ, پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے, فائن نہ ہو یراک, تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا. تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ ہدایت کے سفر سے ولایت کا سفر شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا ہوتی ہے اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. الذین آمنوا, ولی اللہ کا تو اپنا ایمان اللہ پہ ہوگا. وہ یہ تو نہیں کہ ان کو اب نمازوں کی ضرورت نہیں, اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری قبریں بنا دو, ये वो कर दो, ऐसा नहीं होता। बल्कि करना क्या पड़ेगा, नंबर एक अल्लाह से शदीद मोहब्बत, अटूट मोहब्बत, इतनी शदीद मोहब्बत करें जिसको आप कह सकते हैं ना कि जज्बाती ताल्लुक पैदा करें, इमोशनल। एक होती है प्यार का ताल्लुक, मोहब्बत के आपको मैंने डिफरेंट एंगल्स लिखाए थे आयत सूरत आल इमरान ही में, वो जुजीन अल इन्नास में। बाज़ लोगों से हमें फ़ायदा मिल रहा होता है इसलिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं, बाज़ लोगों से हमें वो खूबसूरत लगते हैं तो मोहब्बत है। अल्लाह से जो मोहब्बत हो वो अटूट मोहब्बत हो, इंसान बीच में किसी दूसरे को लाए बिना। अहब्बा वल्लज़ीना आमनु वशद्दु हुब्बल्लाह। फिर इसी तरह देखिए कि इस मोहब्बत को पाने के लिए सबसे पहली चीज़ है फ़राइज़, तकर्रुब बिल फ़राइज़। अल्लाह का कुर्ब पाना है तो सबसे पहले फ़राइज़ पे आइए। जब तक कोई वलीउल्लाह खुद 5 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ता, रमज़ान के रोज़े नहीं रखता, वो वलीउल्लाह नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो विलायत पे आपको लेके आएगी ना, वो है अल्लाह की हदों को पामाल ना करना। अब जो मैंने मिसाल दी तो बाज़ बुज़ुर्गों के बारे में लोगों का ख्याल होता है कि वो औरतों के पास भी आ जाते हैं, औरतें भी उनके पास बैठती हैं, पर्दा हिजाब, यानी अगर कोई वलीउल्लाह बन के बैठा है तो उसका भी औरतों से उतना ही पर्दा है जितना किसी आम दुनियादार का। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा पीरी मुरीदी में ये पर्दे ख़त्म हो जाते हैं, औरतों के सामने आना, उनको बैठना, बात करना। इसी तरह हलाल हराम का फ़र्क, वो कहते नहीं हमें जायज़ है, हमने पढ़ी हुई है। जैसे आपको एक तस्वीर दिखाई थी, एक औरत किसी कब्र पर बैठी हुई है, इसने पूछा ये कौन है, तो कहा कि ये हमारे बुज़ुर्ग थे, फौत हो गए। फौत तो नहीं वो कहती, वो कहते पर्दा किए हुए। तो भाई इतनी बड़ी कब्र क्यों, कहा उनको उनके बेड पे दफन किया गया। भाई इतनी बड़ी क्या, कहते उनके सामान भी अंदर। तो आदमी ने जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा कि अच्छा जी अम्मा जी आप इसको जानती तो होंगी ना पहले, कहती हाँ जी सर हमारे गांव के थे। तो कहती नमाजें वगैरह तो पढ़ते होंगे, उसने कहता नहीं सच्ची गल ऐसी नमाजा पढ़ते हैं तो नहीं देखे, वो अल्लाह लोग सा उन्होंने नमाजा की लोड़ है उन्होंने नहीं, हदूद की पाबंदी। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कोई ऐसे लोग जो अपने आप को ये कहलाते हैं, फूके मार मार के औरतों को मतलब इलाज करते हुए दिखते हैं। तो दूसरी चीज़ जो है वो है कि इंसान हद ना तोड़े। इंसानों में किसी का ये मुकाम नहीं कि वो कह दे कि अब मेरा दुनिया की सारी औरतों से पर्दा हट गया। अगर हटता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हटता, अबू बकर का हटता, ठीक है। तीसरी चीज़ है तकर्रुब नवाफिल, कसरत से नफिल पढ़े। जितना इंसान नफिल पढ़ता है अल्लाह ताला का कुर्ब आ जाता है। हदीसे कुदसी बड़ी खूबसूरत है, बुखारी में कहीं कोट करा दूंगी, लेकिन खुलासा यही है कि जब बंदा मेरी तरफ एक हाथ चलता है तो मैं उसकी तरफ 10 हाथ आता हूँ, वो चल के आता है तो मैं भाग के आता हूँ, और वो बंदा मेरी तरफ आता है तो फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसके पाँव बन जाता हूँ। हदीस बड़ी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ सिर्फ हवाला उसका नोट कर लें। इसी तरह अगली चीज़ जो इंसान को अल्लाह का वली बनाती है वो कसरत ज़िक्र है। उठते बैठते क़ियामम वक़ूदम वअला जुनूबिहिम, अल्लाह का ज़िक्र, सुभानअल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको अल्लाह ने चौथे फ्लोर पे घर दिया ना तो शुक्र करें, अपनी सीढ़ियों को गिनें, हर सीढ़ी पे अल्लाहु अकबर और उतरते हुए सुभानअल्लाह, खाना पका रहे हैं बिस्मिल्लाह। बंदे मोमिन की पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रंग में रंगी होती है। जिक्र याद भी दिल में, ज़ुबान पर भी, और दिल में शुक्रगुजारी का जिक्र, अल्लाह की नेमतों पर गौर करें। फिर इसी तरह अगला इसका दर्जा होता है इतात पर दवाम। ये नहीं कि जब दिल चाहा बात मान ली, जब मुश्किल लगी छोड़ दी, दवाम कॉन्टीन्यूटी, कंटिन्यूसली उबे करना आपने। जितना ज़्यादा इस पर आप रहेंगे आप देखेंगे कि आपको अल्लाह ताला का कुर्ब मिलेगा, इसके साथ इंसान को खैर मिलती है। एक हदीस तवील है, सुना देती हूँ, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। रिवायत है तफसीर इब्ने अबी हातिम ने, क़्यामत के दिन औलिया कराम की 3 किस्में करके इनको अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा। पहली किस्म वालों में से सवाल होगा तुम लोगों ने ये नेकियाँ क्यों की, वो जवाब देंगे कि परवरदिगार तूने जन्नत बनाई, इसमें दरख्त लगाए, दरख्तों में फल पैदा किए, वहाँ नहरें जारी की, हूरें पैदा की, यानी वो जन्नत की नेमतें बताएंगे। बस इसी जन्नत के शौक में हम रातों को बेदार रहे और दिनों को प्यास उठाई। अल्लाह ताला फरमाएगा अच्छा तो तुम्हारे अमाल जन्नत के हासिल करने के लिए थे, मैं तुम्हें जन्नत में जाने की इजाज़त देता हूँ, और ये मेरा ख़ास फजल है कि जहन्नम से तुम्हें निजात देता हूँ, गोया कि ये भी मेरा ही फजल है कि मैं तुम्हें जन्नत में पहुँचा रहा हूँ। बस इसके बाद वो और उसके साथी बहिश्ते बरी में दाखिल हो जाएंगे, ये पहली किस्म। फिर दूसरी किस्म के लोगों में से एक से पूछा जाएगा तुमने ये नेकियां कैसे की, ये कहेगा परवरदिगार तूने जहन्नुम पैदा की, अपने दुश्मनों और नाफरमानों के लिए वहाँ तौक और जंजीरें, हरारत, आग, पानी, हवा, गर्म हवा का अजाब रखा, यानी वहाँ जहन्नुम के अजाबों को वो बंदा डिस्कस करेगा। پس میں راتوں کو جاگتا رہا، دنوں کو بھوکا پیاسا رہا، صرف اسی جہنم سے ڈر کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھے اس جہنم سے آزاد کیا، اور تجھ پر میرا یہ خاص فضل ہے کہ تجھے اپنی جنت میں لے جاتا ہوں۔ یعنی تو نے جہنم سے نجات مانگی ہوتی تو ایکسٹرا کے طور پہ تجھے جنت دے دیتا ہوں۔ بس یہ اور اس کے سب ساتھی جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر تیسری قسم کے لوگوں میں سے ایک کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا، تم نے نیکیاں کیوں کی؟ وہ جواب دے گا کہ صرف تیری محبت میں اور تیرے شوق میں۔ تیری عزت کی قسم، میں راتوں کو عبادت میں جاگتا رہا اور دنوں کو روزے رکھ کر بھوک پیاس سہتا رہا، یہ سب صرف تیرے شوق اور تیری محبت کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے یہ اعمال صرف میری محبت اور میرے ہی شوق میں کیے، لے اب میرا دیدار کر لے۔ اسی وقت اللہ جل جلالہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنا دیدار کرائے گا، فرمائے گا، دیکھ لے یہ میں ہوں، پھر فرمائے گا، یہ میرا خاص فضل ہے کہ تجھے جہنم سے بچاتا ہوں اور جنت میں پہنچاتا رہوں۔ میرے فرشتے تیرے پاس پہنچتے رہیں گے، میں خود بھی تجھ پر سلام کہا کروں گا، بس وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ تو بات واضح ہے، تینوں کام ٹھیک ہیں، جہنم کے ڈر سے، جنت کے شوق، لیکن اصل چیز اللہ کی محبت ہے۔ دیکھیے اس کو یوں سمجھیے کہ ہماری جو منزل ہے نا، وہ جنت نہیں ہے، ہماری منزل اللہ کی رضا ہے۔ وہ پچھلی حدیث جو یاد کریں، اب اللہ کی رضا پائیں گے تو جنت میں پہنچیں گے، تو اللہ اپنی شان کے مطابق سونے کی کرسیوں پہ بٹھا دے یا چاندی پہ بٹھا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ جیسے ہم اپنے کسی پیارے کو ملنے جاتے ہیں نا، تو وہ اپنی اوقات کے مطابق ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دے، ڈائننگ میں بٹھا دے، کچن میں لے جائے، اس کی مرضی ہے نا۔ تو جنت اللہ سے ملاقات کا مقام ہے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، سورہ سجدہ میں رات کو پڑھ کے آپ سوتے ہوں گے کہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف سے بھی اور طمع سے بھی۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے وَقَانُوا يَتَّقُونَ، تقویٰ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اور تقویٰ کیا ہوتا ہے، ہم سورۃ مائدہ کی آیت 93 میں اس کے سارے سٹیجز پڑھ چکے ہیں کہ اِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ مَتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ مَتَّقُوا وَأَحْسَنُوا، آخرلی منزل احسان ہے۔ انسان تقویٰ کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اس طرح احسان پہ آ جاتا ہے کہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ سامنے دکھتا ہے۔ یہ درجہ لینے کی ضرورت ہے۔ ملتا کیا، لہم البشرا فی الحیات دنیا۔ اب یہ بشرا کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا بشرا، کیا خوشخبریاں دیتا ہے، تو نمبر ایک، مختلف درجے ہیں، لکھ لیجئے۔ سب سے پہلی بشرا کیا ہے، کہ مزید نیکیاں ملنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آپ کی نیکی کا اکاؤنٹ بند ہو جائے نا، تو فکر کر لیں کہ ولایت سے آپ کا نام کاٹ دیا اللہ نے، کہ فرشتوں اس کو نہ کوئی کام دینا، اور آپ اچھا کام کریں تو ہر نیا کام آپ ہی کے نام پہ آ جاتا ہے بالآخر، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، اللہ آپ کو پسند کرتا ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہوتی ہے، کہ دنیا میں اچھی شہرت ہو جاتی ہے۔ صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، حضرت ابو ذر غفاری تھے، کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو نیکی کا کام صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن لوگوں کی زبان پہ اس کا نام آ جاتا ہے؟ ہوتا ہے نا، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ نام جاننے لگتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ محبتیں کرتے ہیں، اس کی خواہش نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تل کا آجل البشر المومن، یہ تو مومن کے لیے نق بشارت ہے، یہ ہے بشرا، یعنی مومن کی دنیا میں تعریف ہوتی ہے۔ اب امام بخاری کی تعریف ہوتی ہے تو انہوں نے کچھ چاہا تھا؟ آج کے دور کے جو اسکالرز ہیں، جو پریچرز ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، تو لوگ ان سے پیار نہیں کرتے کیا؟ سارے ہم جیسے تو نہیں جو کٹھور ہوں اور ان سے بغض رکھیں گے، یہ پھر مولوی صاحب آ گئے۔ یاد رکھیے، اگر گلوکاروں، اداکاروں اور دنیا کے ہر فیلڈ کے لوگوں کو جو محبت ملتی ہے وہ تو بڑی ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے، لیکن دین کی محبتیں سمیٹ نہیں سکتے۔ آپ کو صاف لگتا ہے کہ آپ کا دامن اتنا پتلا ہے کہ ان محبتوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ دعائیں، واللہ ایسی ایسی دعائیں کہ شاید آپ کی سکی ماں بھی اس وقت آپ کو دعا نہ دے، جو دین کی بنیاد پہ آپ کو دعائیں نکلتی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ تو اللہ دنیا میں محبتیں عام کر دیتا ہے، اس کے لیے دنیا میں تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تیسری چیز ہے بشرا، سچے خواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت روایات ہے اس بارے میں بھی، بخاری میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو یہ کیا ہے، اس کو بھی چند روایتوں میں سنائی دیتی ہوں، کہ سچے خواب جو ہوتے ہیں نا، یا تو اس کو خود اپنے بارے میں آنے لگتے ہیں، یا کوئی اس کے بارے میں دیکھتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیسے رکھا، بلکہ اس موضوع کی چند روایتیں اکٹھی ہی سن لیجیے، کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان اور یقین ہوگا، جن کا ظاہر تقوی اور پرہیزکاری میں ڈوبا ہوگا، جتنا تقوی ہوگا اتنی ہی ولایت ہوگی۔ ایسے لوگ محض نڈر اور بے خوف ہیں، قیامت کے دن کی وحشت سے یہ دور ہیں، کبھی غم اور رنج سے آشنا نہیں ہوں گے، دنیا میں ان سے کوئی چھٹ جائے تو ان کو کوئی حسرت اور افسوس نہیں۔ حتیٰ کہ آپ کو تک ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کو قید میں ڈال دیا تو ہنس کے کہتے ہیں ان جنتی مائی جی، میری جنت میرے اندر ہے، قید میں بھی ڈال دو میں وہاں بھی خوش ہوں۔ حضرت ابراہیم لوگوں نے آگ میں ڈالا، کہتے ہیں آگ والے دن میری زندگی کے بہترین دن ہیں، کیونکہ لہم البشرا، خوشخبری آتی ہیں، فرشتوں کی طرف سے سکون ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور کچھ صحابہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اولیاء اللہ وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ بزار کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس بندے ایسے بھی ہیں جن پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہیں، ہمیں بتائیے تاکہ ہم بھی ان سے محبت و الفت رکھیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، مالی فائدے کی وجہ سے نہیں، رشتہ داری اور نسب کی بنیاد پر نہیں، صرف اللہ کے دین کی وجہ سے ان کے چہرے نورانی ہوں گے، یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ سب کو ڈر اور خوف ہوگا لیکن یہ بالکل بے خوف اور محض نڈر ہوں گے۔ جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو یہ بے غم ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ آج انسانیت دکھ اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہے، اور دین کے ساتھ دل کے اندر جو وہ خوشیاں بلیوں اچھلتا ہے نا، ہر دن آپ کا دیکھ کر شادی والے کپڑے پہنو، چمکتے ہوئے کپڑے پہنو، کیونکہ میری خوشیوں کے دن ہیں۔ یہ کون سی خوشیاں ہیں؟ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وہ لٹکے منہ والے، ڈیلے، روتے دھوتے نہیں دکھتے، ان کو دیکھ کے دوسروں کو بھی رونا آ جائے، اچھا آپ دین والے ہو گئے۔ میں کہتی ہوں جتنا خوش رہنے کا اور صاف ستھرا رہنے کا دیندار کو حق ہے، اتنا کسی اور کو نہیں ہے، کیونکہ اندر کی خوشی چہرے پہ آتی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، دور دراز کے رہنے والے خاندانوں اور برادریوں سے الگ شدہ لوگ جن میں رشتہ کنبہ قوم اور برادری نہیں، وہ محض توحید و سنت کی وجہ سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آپس میں ایک ہو گئے ہوں گے، اور آپس میں میل ملاپ، محبت، مودت، دوستی اور بھائی چارہ رکھتے ہوں گے، دین میں سب ایک ہوں گے۔ ان کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نورانی ممبر بچھا دے گا جس پر وہ عزت سے تشریف رکھیں گے۔ لوگ پریشان ہوں گے لیکن یہ با اطمینان ہوں گے، یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہیں اور ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اور آپ دیکھیں آپ اس محبت کو آپس میں محسوس کرتے ہیں، دین کی محبت ہے، یا آپ یہ کورسز میں جو کہانیاں سنتے ہیں یہ کس چیز کی بنیاد پہ؟ آج بھی وہ ایک سسٹر بیٹھی ہیں، بریک میں سنا رہی تھی نا، آپ اسی محبت میں آپ آ جائیے نا، گھر سے سنتی ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا، وہ نہیں ملی، اور ابھی آ کے بتا رہی تھی کہ آج کہاں سے آئیں اور کس طرح سے آئیں، اور یہ ہمارے لیے ایک روٹین کی بات ہے۔ وہ لوگ یقین کرے آتے ہیں، آپ کا ادھر ابھی دورہ قرآن ہونے، باہر سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیں، ہم نے یہاں آ کے کورس کرنا ہے۔ یہ کیا محبت ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ میں تو بالکل سٹک رہتی ہوں ہر وقت اندر کی گئے، کبھی جو میسج آتا ہے، کبھی کسی کا پھوٹ پھوٹ کے رونے کو دل کرتا ہے کہ اللہ میں تو نہیں کسی کو کچھ دے سکتی، نہ میں دے رہی ہوں، ہے ہی کچھ نہیں، تو کیسے ان کے دلوں میں یہ چیزیں ڈالتا ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بندہ کسی سے محبت نہیں لے سکتا۔ خوابوں کے بارے میں حدیثیں سن لیجئے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ نے بشارتوں کی تفسیر بیان فرمائی، یہ نیک خواب ہیں جنہیں مسلمان دیکھیں یا اس کے لیے دکھائے جائیں۔ کبھی کبھی کوئی آپ کے لیے خواب دیکھ لیتا ہے، اور کبھی آپ کسی کے لیے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے جب اس کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، تم نے آج مجھ سے وہ بات پوچھی جو تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں پوچھی، سوائے اس شخص کے جس نے یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اور آپ نے جواب دیا۔ روایت میں کہ حضرت عبادہ بن سامت نے یہ سوال کیا تھا اور آپ نے جواب دینے سے پہلے ان سے یہ کہا تھا۔ بہرحال تفصیل اس کو چھوڑے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ آخرت کی بشارت تو جنت ہے، دنیا کی بشارت کیا ہے؟ تو کہا یہ نیک خواب جسے بندہ دیکھے یا اوروں کو دکھائے جائیں، یہ نبوت کا 40واں یا 70واں حصہ ہے۔ یعنی اب نبوت تو نہیں ملے گی لیکن 40th part یعنی 40 حصے کیے جائیں تو اس کا ایک ٹکڑا سچے خواب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا، اللہ کے نبی انسان نیکیاں کرتا ہے پھر لوگوں میں اس کی تعریف ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہی دنیاوی بشارت ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ دنیا کی بشارت نیک خواب ہیں جن سے مومن کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، یہ نبوت کا 49th حصہ، اور اسی طرح سے کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبوت جاتی رہی، خوشخبریاں رہ گئیں۔ بشرا کی یہی تفسیر اور صحابہ نے بھی کی ہے۔ اگلی لکھ لیجیے، پانچویں، ان آیتوں کو پڑھانے کے بعد واقعی جن کو مجھے پڑھانے کو تڑپ لگ جاتی ہے نا، وہ حامیم سجدہ کی آیتیں ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تو اس کا تذکرہ ادھر ہے کہ موت کے وقت فرشتے جو خوشخبریاں دیتے ہیں وہ بشرا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. تو بات یہی ہے کہ عمل کے رستے سے ولایت ملتی ہے, کرامت اور کشف سے نہیں ملتی, اس طرح سے نہیں ملتی. حضرت برا کی روایت ہے کہ مومن کی موت کے وقت نورانی سفید چہرے والے پاک صاف اجلے سفید چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چل اے پاک روح چل, کشادگی راحت تر و تازگی خوشبو اور بھلائی کی طرف چل, تیرے پالنے والے کی طرف سے جو کبھی تجھ سے خفا نہیں ہوگا. بس اس کی روح اس بشارت کو سن کر اس کے منہ سے اتنی آسانی اور شوق سے نکلتی ہے جیسے مشک کے منہ سے پانی کا قطرہ چھو جائے. یہ ہے بشرا کہ مومن کی موت بڑی خوبصورت ہوتی ہے, ایسے خوشیاں مناتی ہوئی اچھلتی ہوئی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جب جان نکلتی ہے تو ادھر ادھر سن کے آج فرشتے آئے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اسی دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ کر دے. کرامات کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے, تو آپ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ کرامت کیا ہے, کرم سے. کرم کس کا ہوتا ہے؟ الکریم کا, اور الکریم اللہ کی ذات ہے. جس طرح نبیوں کو معجزے ملتے ہیں نا, اس میں آپ نے پیچھے پڑھا اور آگے سورہ بنی اسرائیل میں بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے, نبی بھی اپنی مرضی سے معجزے نہیں دکھا سکتے تھے, ٹھیک ہے. تو جس طرح نبی کو معجزہ ملتا ہے نا, اس طرح کسی بھی انسان کو کرامت مل سکتی ہے. لیکن کرامت کے لیے کوئی شرط نہیں کہ بندہ نیک بھی ہو, مومن کافر عام کو بھی ملتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا سورہ آل عمران میں, بن موسم کے پھل ان کے پاس آ جاتے تھے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے, ملک شام میں آپ نے فوجیں بھیجی ہوئی تھی. اب آپ ذرا نوٹ کریں ملک شام کتنی دور ہے. سبحان اللہ, ذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, یعنی کئی گھنٹوں کا سفر ہے آج بھی. یہ اب مدینہ میں بیٹھے ہوئے, ایک دم اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں جو فوجوں سے لڑائی ہو رہی تھی نا, ان کا منظر ان کے سامنے کر دیا. اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان فوج گھیر لی گئی ہے اور مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے. یہ منظر اللہ نے دکھایا عمر کو, اور عمر نے پکارا یا ساریہ الا جبل, یا ساریہ الا جبل. ادھر شام میں کھڑے نہ مائک تھے, نہ پیل ٹاک تھے, نہ ویب سائٹس تھیں, کچھ بھی نہیں تھی. وہاں حضرت ساریہ عام صحابی ہیں, ان کا کوئی اور نام نہیں, ان کو حضرت عمر کے الفاظ سنائی دیے گئے جو عمر نے وہاں سے انسٹرکشن. آپ کیا کہتے ہیں ہمارے کمیونیکیشن سسٹم ہے, وقت پڑتا ہے تو فون تو کام ہی نہیں کرتا. آپ جب گھرتے ہیں کسی چیز میں میاں صاحب کو تو ڈھونڈ ہی نہیں پاتے. اللہ پہ توکل کرے. وہاں ان کو پتا چلا, آواز آئی اور انہوں نے حضرت عمر کی انسٹرکشنز پہ فالو کیا اور مسلمان جیت گئے, بات ختم ہو گئی. جب واپس آئے تو عمر نے اپنا واقعہ اور ساریہ نے اپنا واقعہ سنایا. یہ کرامت ہے, اللہ جس کی چاہتے جس کے ساتھ کر دے. اسی طرح امام بخاری کے بارے میں آپ جانتے ہیں, پیدا ہوئے تو نابینا تھے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کی ماں کی دعا سے ان کو آنکھیں مل گئیں, اور بالکل وہ آنکھیں ملی کہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کے مطلب کتابوں کی شرح لکھتے تھے اور حدیث لکھے. پچھلے دنوں بھی شاید سنایا تھا علامہ احسان علی ظہیر, کچھ لوگ ان کے نام سے جانتے ہیں, اتنے چوڑے لمبے تھے شاید دروازے سے بھی نہ گزرے. جب پیدا ہوئے تو سوکڑے کے مریض تھے, جڑے ہوئے نہیں بچے ہوتے جو, وہ تھے. ان کی ماں بھی ہم میں ملی ہوئی ہوں, یعنی میری ایک موسٹ فیوریٹ وومن تھی, اللہ ان کی جنت ان کو دے, کہ جن کو دیکھ کے واقعی اللہ یاد آتا ہے, وہ ان لوگوں میں تھی. تو پھر انہوں نے رو کے اللہ سے کہتی ہیں, پورا واقعی انہوں نے اپنا ایک اسپیچ میں سنایا ہوا ہے کہ اللہ میرے بچے کو, کسی نے ان کی ماں کو آ کے کہہ دیا کہ تیرا بچہ کوئی نہیں یہ, تو چل فلاں بابا جی ہیں وہ سوکڑے کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں. کہتے پھر میری ماں نے اپنا دامن پھیلا لیا کہ اللہ آج وہ وقت آ گیا کہ لوگ مجھے کسی غیر کے پاس بلانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اتنا روئیں دھوئیں, کہتے کہ ماں کے جائنماز اٹھنے سے پہلے میں بستر سے اتر کے کھڑا نیچے پیشاب کر رہا تھا. یہ واقعات ہیں, آپ پڑھ کے تو دیکھیں. یہ وہ شخص ہے کہ جو آپ کو سنایا تھا کہ کہتے تھے کہ اللہ مجھے تیرے نبی کے شہر میں موت آئے اور شہادت کیا ہے, تو لوگ ہنستے تھے کہ کیسے آئے گی شہادت اور وہ وہاں وہاں تو جنگ ہی نہیں ہو سکتی. تو ادھر دیکھیں لاہور میں بم بلاسٹ میں ان کی ٹانگ کٹی, تکلیف ہوئی, اور سعودی حکومت نے جب ان کے لیے جہاز بھیجا, ادھر مدینہ کے ہاسپٹل میں پہنچے, جان سے لی گئی, آج بھی جنت البقیع میں دفن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نہیں پہچانتے. تو دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں صحیح ولی بنا دے. بشارتیں ملیں گی تو انشاءاللہ اللہ سے پھر ہم اچھے اچھے کام بھی کروانے والے بنیں گے.
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم